السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع ہے، و ان مختصر فرصت میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی آپ مومنین کی خدمت میں اور آپ کی زیارت کی صورت میں، اس موضوع سے متعلق بعض گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی. خصوصاً کربلا کے آئینے میں ایک پہلو کربلا کا یہ ہے، کربلا آئینہ ہے پوری بشریت کے لیے اور تمام طبقات کے لیے. ہر انسان اس آئینے میں اپنی تصویر بخوبی دیکھ سکتا ہے، بہت ہی صاف و شفاف آئینہ ہے. فرد فرد اگر چاہے اپنی تصویر دیکھنا اسے نظر آ جائے گی. ہر طبقہ امت کا اس آئینے میں اپنی تصویر مشاہدہ کر سکتا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کس میں اس کا شمار ہو رہا ہے، کیا حیثیت و مقام ہے اس کے لیے. افراد کے لحاظ سے بھی آئینہ ہے، امت کے لیے بھی آئینہ ہے. یہی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس آئینے میں آج کے انسان کو اور آج کے مسلمان کو اور آج کے مومن کو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے ارد گرد اپنے اطراف کی دنیا کو. آج امت مسلمہ پورے جہان میں جس صورتحال سے دوچار ہے، جس کا مشاہدہ ہم سب کر رہے ہیں، جس ذلت رسوائی اور زبونی میں شکار ہے اور جس پسماندگی کا شکار ہے، یہ آئینہ بھی ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. خصوصاً اس وقت پاکستان میں ملت امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ مقیم ہے، مسلمین، ان کی تصویر اور ان کی موجودہ صورت، اس کی تصویر بھی ہم کربلا میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اور بالخصوص پیروان سید الشہداء علیہ السلام پوری دنیا میں اور اس خطے میں، یعنی شیعیان بھی اپنی تصویر اس آئینے کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات بعضوں کو ڈر لگتا ہے آئینہ دیکھتے ہوئے، چونکہ تصویریں ان کی اتنی بھیانک ہوتی ہیں اپنی تصویر سے خود ڈر جاتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہ دیکھیں یا تصویر، چہرہ اپنا اتنا مسخ شدہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے آئینہ نہیں دیکھتے ہم. اور اگر بار بار آئینہ دیکھتے رہیں شاید یہ تصویر آج ایسے نہ ہوتی جیسے ہے، اتنی مخدوش اور اتنی ممسوخ مسخ شدہ نہ ہوتی اگر ہم بار بار کربلا میں اپنا آئینہ دیکھتے، کربلا کے آئینے میں اپنی صورت و تصویر دیکھتے. غزہ کا واقعہ در حقیقت یہی بتانے کے لیے تھا کہ آج سب کو ضرورت ہے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں، عرب دنیا ہو یا عجم ہو، وہ حکمران طبقہ ہو یا علماء ہو، مذہبی پیشوا ہو، وہ اہل علم ہو روشن فکر ہو یا اہل تجارت ہو، وہ جوانان ہو خواتین ہو یا بوڑھے ہوں، سب آج اس آزمائش میں اور اس امتحان میں اس آئینے کے روبرو کھڑے ہیں. ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے. بہت سارے اسباب خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، امتوں کے زوال و زبونی و رسوائی اور پستی و پسماندگی کے لیے، جن میں ایک بڑا اہم عامل و مؤثر امت ہی کے مختلف طبقات ہیں. طبقات کے علاوہ بھی دیگر عناصر بھی ہیں، دیگر اسباب بھی ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں فقط امت سے، امت کے اندر موجود طبقات اور ان کا کردار اس ذلت و زبونی کے اندر بیان ہوگا، اور وہ بھی نہ سارے طبقات بلکہ ایک طبقہ فقط آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. باقی طبقات کا ذکر چند ایک کا اس سے پہلے کی مجالس میں دیگر مقامات پر مومنین کی خدمت میں ہوا ہے، ممکن ہے بعض پہ گر رہے ہوں موضوع کے. اگر چاہیں اس موضوع سے کوئی دلچسپی رکھتا ہو، نیٹ پر اسلامی مرکز .com پر اس موضوع کو آپ تعقیب کر سکتے ہیں، پیگیری اس کی کر سکتے ہیں. جن طبقات کا ذکر ہوا ہے ابھی تک اور قرآن نے انہیں برملا بیان کیا ہے، ان میں طبقہ مترفین ہیں، جو سورہ اسراء کی آیا آپ کے سامنے سرنامہ سخن جس کو قرار دیا ہے، آیا نمبر 16 سورہ وارقہ اسراء میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِقَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی آبادی کو، کسی بستی کو یا سماج اور امت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر عیاش لوگ پیدا کرتے ہیں. أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، عیاش طبقہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ عیاشی کرتے ہیں، ہر طرح کی عیاشی، حتیٰ وہ اپنی زندگی کو رکھتے ہی عیاشی کی بنیاد پر، بناتے ہی عیاشی کی بنیاد پر ہیں. اگر دین و مذہب بھی اختیار کرتے ہیں تو فقط عیاشی کے لیے اختیار کرتے ہیں. جس طرح سے تعجب نہ کریں، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے سرمایہ دار عیاشی کے لیے حج کریں گے، اور متوسط طبقہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور غریب طبقہ نام کے لیے حج کرے گا، حاجی کہلوانے کے لیے حج کرے گا. لہذا ہو سکتا ہے کہ حج پر جائے عیاشی کے لیے، مسجد میں جائے عیاشی کے لیے، امام بارگاہ میں جائے عیاشی کے لیے، مجلس میں جائے عیاشی کے لیے، ہو سکتا ہے ایسے. جب کعبہ میں عیاشی کر سکتا ہے جا کر، تو مسجد تو کعبہ سے بڑی نہیں ہے، مسجد میں بھی عیاشی کر سکتا ہے، عزاخانے میں بھی عیاشی کر سکتا ہے. عیاشی سے مراد یہ نہیں کہ وہاں شراب و کباب معاذ اللہ جا کر، نہ، بلکہ اگر یہ کعبہ میں جاتا ہے، چکر لگاتا ہے کعبہ کے اور بوسے دیتا ہے، تو یہ بھی فقط اپنی تسکین کے لیے، اپنے ذہن کی تسکین کے لیے یا اپنی روح کی تسکین کے لیے یہ کام کرتا ہے، وہی چیز جو عیش سے حاصل ہوتی ہے انسان کو، عیاشی سے، مقصدیت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ لہذا اگر یہ سجدے بھی کرتا ہے تو بھی شاید عیاشی کے لیے، حوروں کے تصور سے سجدے کرتا ہے عیاشی کے لیے، مجلس میں جاتا ہے فقط عیاشی کے لیے تاکہ تھوڑی ذہنی طور پر تفریح ہو جائے، تھوڑی مختلف قصے اور داستانیں سنیں، تھکا ہوا ذہن اس کا تجارت سے یا گھر کے مسائل سے، گھریلو جھگڑوں سے ذہن میں تھوڑا آ کر اس محفل میں آ کر تازہ ہو جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر کام دینی بھی عیاشی کے لیے ہو سکتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں سے بچ کے رہیے اور ان سے اپنے دین کو بچا لیں جنہوں نے اپنے مذہب کو لہو و لعب قرار دیا ہے۔ لعب و لہو، من اتخذوا یا الذین اتخذوا دینہم لعبا و لہوا، جنہوں نے اپنے مذہب کو لہو و لعب قرار دیا ہے، عیاشی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اشارہ ہے یہود کی طرف کہ انہوں نے اپنے مذہب کو فقط ملعبہ قرار دیا ہے۔ خدا اگر کسی آبادی کو، کسی امت کو نیچا دکھانا چاہے، تباہ کرنا چاہے اور اسے ذلیل و رسوا و پسماندہ کرنا چاہے، اس کے اندر عیاش طبقہ پیدا کرتا ہے۔ اس طبقے سے پہلے گفتگو ہوئی ہے فقط، آیا میں چونکہ تذکرہ ہے میں اشارہ کر رہا ہوں، اذا ارادنا و اذا ارادنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، مترف طبقہ پیدا کرتے ہیں ہم، ففسقوا فيها، یہ جا کر اس آبادی میں اور اس بستی میں فساد و فسق و فجور برپا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، فحق علیہ القول، اور اس آبادی پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد فدمرناها تدمیرا، ہم جب اتمام حجت ہو جاتی ہے، حد سے گزر جاتی ہے ان کی عیاشی، اس وقت ہم ان کو مسل دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، تدمیر کر دیتے ہیں، تدمیر یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑتے، پاؤڈر بنا دیتے ہیں، خاک بنا دیتے ہیں ان کو ہم۔ اور ساتھ ہی قرآن مجید نے ایسی امتوں کا ذکر کیا ہے جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مدمر کر دیا ہے، یعنی خاکستر بنا دی جن کی، اور آج نام تک نہیں ہے، قوم لوط و قوم نوح و قوم ہود و قوم عاد و قوم سمود و بہت ساری اور قومیں جن کا قرآن نے ذکر کیا اور نہیں کیا، یہ سب کے سب نمونے ہیں، ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تباہ کیا۔ یہ ایک طبقہ ہے جو کسی بھی امت کی نابودی کا باعث بن سکتا ہے، عیاش طبقہ، وہی طبقہ جس میں آج مبتلا ہیں ہم، وہی طبقہ کہ امت مسلمہ بالعموم و خصوصاً پاکستان اور اہلیان پاکستان جس چیز میں مبتلا ہیں، یعنی ہر طبقہ جو کسی طرح سے مشخص ہے یا ممتاز عیاشی کا شکار ہے، جس کے حکمران عیاش، جس کے مدافعین عیاش، جس کی فوج عیاش، جس کے اہل دین و مذہب عیاش، جس کے جوانان عیاش، جس کی عورتیں عیاش، جس کے پیر و جوان عیاش، عیاش قوم کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتی اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی، کبھی بھی عزت کا دن نہیں دیکھ سکتی عیاش قوم، اس کو تباہ ہونا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، آپ اس کو جیسے اشارہ کیا مشاہدہ فرما سکتے ہیں دوسری جگہ پر، وہ ہے ملا۔ قرآن نے ایک اور طبقے کا ذکر کیا، ملا، میم لام الف حمزہ، ملا، خلا کی طرح ملا، یہ طبقہ یعنی سرمایہ دار لوگ، جاگیردار، وڈیرے، پر، خلا خالی کو کہتے ہیں، ملا بھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، وہ لوگ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ لوگ جن کا گھر بھی بھرا ہوا ہے، وہ لوگ جن کا اکاؤنٹ بھی بھرا ہوا ہے، وہ لوگ جن کی ہر چیز بھری ہوئی ہے، پر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اتنے بھرے ہوئے پر ہے کہ ان کے اندر درد و احساس ختم ہو چکا ہے، ایسے پر لوگ، ایسا بھرا ہوا طبقہ ملا، یہ بھی امت کی تباہی کا باعث ہے، اور خصوصاً دین و مذہب کی راہ میں اور ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید نے تمام انبیاء کا ذکر فردن فردن کیا ہے اور یہ فرمایا کہ ان سب کے مقابلے میں سب سے پہلے گروہ ملا قائم اٹھا ہے، ملا یعنی جاگیردار، وہ سرمایہ دار طبقہ، پور طبقہ، انہیں ہدایت راس نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی، اور متاسفانہ یہ طبقہ بھی اس وقت امت اس کے اندر مبتلا ہے، پوری امت مسلمہ. عرب آج کیوں بے غیرت ہیں؟ عرب حکمران اور عرب دنیا، کیوں انہیں غزہ جیسے واقعہ پر ذرا احساس نہیں ہوا؟ اس لیے کہ عیاش بھی ہیں اور ملا بھی ہیں، اتنے پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے اور ان کے گھر اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ہی قوم کے ساتھ اور اپنی ہی ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لہذا یہ بھی باعث نابودی و تباہی ہے، اس کا ذکر بھی پہلے ہوا. اور ایک اور طبقہ تیسرا جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، میں ربط کلام کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، تیسرا طبقہ جو باعث نابودی امت ہے وہ طبقہ جس کو قرآن نے راہزن ایمان کہا ہے، ایمان کے راہزن ڈاکو. مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کچھ تمہارے مال کے ڈاکو ہیں، کچھ تمہارے اموال کے ڈاکو ہیں، کچھ تمہارے جسم کے ڈاکو ہیں، کچھ تمہاری جان کے ڈاکو ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو سب سے قیمتی متاع کے ڈاکو ہیں، اور وہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا مکتب ہے، تمہارا دین ہے، راہزن دین، جنہوں نے امت مسلمہ سے ان کی شناخت اور ان کی شخصیت اور ان کا تشخص چھین لیا ہے. امت مسلمہ کی شناخت دین ہے، اسلام ہے، یہ چھین کر اسے قوموں میں بدل دیا، اسے قبیلوں میں بدل دیا، اسے ٹکڑیوں میں بدل دیا، اسے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بدل دیا، اسے پارٹیوں میں بدل دیا، اور اسے مغرب نواز و مغرب زدہ بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی اسلامی شناخت ان سے چھین لی ہے، اسلامی شخصیت ان سے چھین لی ہے. کیوں آج ایک امت اتنی ذلیل ہے؟ کیونکہ بے شخصیت ہے. اس وجہ سے امت کے زوال میں یہ بہت بڑا مؤثر طبقہ ہے. اور اب چوتھے طبقہ جس کا ذکر ہونے جا رہا ہے، یہ طبقہ ہے جو امت کے اندر ہمیشہ موجود ہے اور ہمیشہ باعث رسوائی و باعث ذلت و باعث زبونی بنا ہے. یہ طبقہ ہے مصلحت پسند طبقہ اور مصلحت پرست طبقہ، کہ ہر قدم پر اپنی مصلحت کو سامنے رکھتا ہے، حق کو سامنے نہیں رکھتا، دین کو سامنے نہیں رکھتا، فریضے کو سامنے نہیں رکھتا، اہم چیز کو سامنے نہیں رکھتا، خدا و دین خدا اس کے سامنے نہیں ہوتا، فقط مصلحت اس کے سامنے ہوتی ہے. مصلحت اشارہ کرتا چلوں، مصلحت کہتے کس کو ہیں؟ اصطلاح میں لغت کے اعتبار سے تو مصلحت کہتے ہیں جہاں کہیں اچھائی ہو، خیر ہو، خوبی ہو، اس کو مصلحت کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کی صفت جو ہے مقبل مقابل یا اپوزٹ اس کے معنی، وہ ہے مفسدہ. صلاح سے مصلحت بنتا ہے اور فساد سے مفسدہ. مفسدہ یعنی خرابی، بگاڑ، اس کی جگہ پر ہے مصلحت یعنی اصلاح، یعنی تعمیر. لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے مصلحت تعمیر کو کہتے ہیں اور مفسدہ بگاڑ کو کہتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں مصلحت ہے، کچھ کام ہے جن میں مفسدہ ہے. یعنی جن کاموں کے اندر اصلاح کی صفت پائی جاتی ہو، خیر کی صفت پائی جاتی ہو، تعمیر اس کے اندر موجود ہو، یہ بات یا یہ کام مصلحت والا کام کہلاتا ہے. اور جس کے اندر بگاڑ ہو وہ مفسدے والا کام ہے، فاسد کام ہے، وہ غلط کام ہے. لیکن یہی معنی لغت کا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اصطلاح میں آ کر. لغوی معنی ایک ہی ہے اس کا، مصلحت کا، یعنی تعمیر، بلائی، خیر، اصلاح. لیکن جب اس کی اصطلاح بنتی ہے یا اس کی خاص قرآنی ٹرم آ کر بنتی ہے، یا دینی، دو معنوں میں الگ استعمال ہوتا ہے. ایک ہے مصلحت اندیشی اور ایک معنی ہے اس کا، یا ایک استعمال ہے اس کا، مصلحت پرستی و مصلحت پسندی. مصلحت اندیشی، یہ غور سے سنیے گا مطلب، تاکہ بیچ میں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے یا بد فہمی نہ ہو جائے، کیونکہ بد فہمی مضر ہے زیادہ، بدعزمی کی طرح بد فہمی مضر ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ مضر ہے. نافہمی اچھی چیز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اوپر سے سارا کچھ گزر گیا، لیکن بد فہمی ان انسان کا مزاج خراب کر دیتی ہے، ہاضمہ خراب کر دیتی ہے، ساری طبیعت خراب ہو جاتی ہے انسان کی، کہ انشاءاللہ امید ہے کہ پیش نہیں آئے گی، وہ بھی اس وجہ سے کہ شاید میرے الفاظ ناقص ہوں، ورنہ فہم مومنین الحمدللہ آمادہ و تیز ہے. مصلحت اندیشی، یعنی ہر کام میں انسان مصلحت سوچے پہلے، کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر مصلحت ہے یا مصلحت نہیں، مفسدہ ہے. یعنی پہلے یہ دیکھو کہ جو کام کرنے جا رہے ہو اس میں خیر کا پہلو ہے، بھلائی ہے، کوئی تعمیر کا پہلو ہے اس کے اندر یا نہیں، یعنی اس کام سے یا اس بات سے کوئی چیز سنورے گی یا بگڑے گی. چوٹ جب انسان لگاتا ہے، یہ چوٹ دو کام کرتی ہے، یا اس چوٹ سے کوئی چیز بنتی ہے یا اس چوٹ سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے. یہی چوٹ اگر ایک سنارا مثلا سونے پہ مارے تو ممکن ہے یہ چوٹ کچھ بنا رہی ہے، اور یہی چوٹ اگر ایک مٹی کے برتن پر مارے تو وہ توڑ رہی ہے. تو یہ نہ کہیں کہ چوٹ تو ایک ہی چوٹ ہے، یا وہاں مارو یا یہاں مارو، ایک ہی ہے، اس میں ہمیشہ خیر ہے نا. بعض اوقات اسی چوٹ مارنے میں مصلحت ہے، بعض اوقات اسی چوٹ مارنے میں مفسدہ ہے. اگر آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیں یا بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے خوب تشخیص دو کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی تعمیری پہلو، مثبت پہلو موجود ہے یا نہیں، آپ کی ذات کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے، آپ کے دین و مذہب کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے ہم نوع کے لیے، انسان کے لیے، آیا اس میں کوئی خیر کا بھلائی کا پہلو ہے یا نہیں. اگر ہے تو انسان انجام دے، اگر نہیں ابتر کرے اس کام کو. مفسدہ یعنی جس کام کے اندر بگاڑ ہو، جس بات کے اندر بگاڑ ہو، بگاڑتی ہو جو چیز، بنی ہوئی چیز کو خراب کرے، یہ ذو مفسدہ یا صاحب مفسدہ امر ہے، پرہیز کریں اس سے. فاسد انسان اس کو کہتے ہیں، یہ مفسد جس کی زبان سے بھی فساد نکلتا ہے، جس کی نگاہ سے فساد نکلتا ہے، جس کے حرکات و سکنات سے فساد سرزاد ہوتا ہے، اس کے ہر حرکت سے فساد ہی فساد نکلتا ہے، مفسدہ ہے اس کی ہر چیز میں. ممکن ہے ایک بات کرنے سے دو آدمیوں کے تعلقات بگڑ رہے ہوں، یہ مفسدہ ہے، یہ بات نہ کرو جس سے دو آدمیوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. ممکن ہے اعتماد کسی کا ختم ہو رہا ہو آپ کی بات کرنے سے، اس وجہ سے نہ کرو یہ بات، ممکن ہے ان کا آپس میں اعتماد ختم ہو رہا ہو. ہر کام میں مصلحت اندیشی ضروری ہے، کہ ہر کام آپ مصلحت کے تحت کریں کہ اس کے اندر کوئی مقصدیت ہے یا نہیں ہے. لیکن مصلحت پسندی ایک الگ چیز ہے. اگر زحمت کر کے سب اپنے اپنے موبائل سیٹ چیک کر لیں، اسنا میں مجلس میں مخل نہ ہو، مقدس بھی ہوتی ہے مجلس کی ماحول، تقدس بھی اس کا پائمال ہوتا ہے، اور گفتگو میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. درود پڑھیے محمد والے. مصلحت پسندی یا مصلحت پرستی، یہ ایک الگ مقولہ اور الگ شے ہے، یہ مصلحت اندیشی نہیں ہے. مصلحت اندیشی کا دوسرا نام دور اندیشی بھی ہے. عربی زبان میں اس کے لیے حازم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حازم یعنی دور اندیش انسان، جو خوب تولتا ہے کسی کام کو، پرکھتا ہے کسی کام کو، اور پھر اس کے بعد اسے انجام دیتا ہے. روایات میں بھی ہے کہ اہل حذاقت و انسان، اہل حزامت و مومن ہمیشہ حازم ہوتا ہے. ہے حلوے والی، ہے الف زے میم، حازم یا حازمہ یعنی دور اندیشی، دور تک سوچتا ہے اور جذباتی کام نہیں کرتا، احساساتی کام نہیں کرتا، بلکہ عقل سے اس کام کو پرکھتا ہے، تولتا ہے، اور پھر دور تک سوچتا ہے اس کے متعلق. دور اندیشی خوب ہے اور مصلحت اندیشی خوب ہے، ہر کام میں ہو، لیکن مصلحت پسندی ایک الگ چیز ہے، مصلحت پرستی ایک الگ چیز ہے۔ مصلحت پرستی، اس کا سادہ الفاظ میں اگر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کہ بعد کی ساری گفتگو اسی محور میں ہوگی، مصلحت پرستی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک حق و حقیقت موجود ہو اور اسی حقیقت سے متصادم ایک منفعت و فائدہ بھی موجود ہو، مفاد بھی موجود ہو انسان کا، اور ان دونوں میں انسان ایک کو انتخاب کر سکتا ہو۔ اگر حقیقت کو انتخاب کرتا ہے تو منفعت سے دستبردار ہونا پڑے گا، فائدہ چھوڑنا پڑے گا انسان کو، اور اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو حقیقت کو قربان کرنا پڑے گا اسے۔ دونوں کو یکجا نہیں رکھ سکتا، نہیں سمیٹ سکتا، یا حقیقت کو رکھے گا یا منفعت کو حاصل کرے گا۔ اکثر اوقات ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ایسا معارضہ یا ایسا معادلہ پیش آتا ہے، ایسا دوراہا پیش آتا ہے کہ ایک طرف مصلحت ہے، ایک طرف منفعت ہے، اور ایک طرف حقیقت ہے و حق ہے۔ یہاں پر آ کر اگر انسان ایک حقیقت کو منفعت پر قربان کر دے، اس کا نام ہے مصلحت پسندی و مصلحت پرستی، نہ مصلحت اندیشی۔ مصلحت پرستی ہے یہ، مصلحت پرست انسان یعنی حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے صرف اپنی نفع کے لیے، اپنے وقتی فائدے کے لیے، وہ بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، یا اپنے آئلی و قومی فائدے کے لیے، یا اپنے گروہی فائدے کے لیے، اپنے حزبی فائدے کے لیے حقیقت کو پائمال کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کو قربان کرنے کا نام منفعت کے اوپر، اسے کہا جاتا ہے مصلحت پسندی اور مصلحت پرستی۔ اگر آپ غور فرمائیں، کربلا کا واقعہ جب پیش آیا اور اس میں گوناگون گروہ شریک تھے کسی بھی لحاظ سے اور ذمہ دار اس کے، ان میں سے ایک اہم ترین گروہ مصلحت پرست گروہ تھا، مصلحت پسند گروہ، یعنی جو ہر قیمت پر و ہر حال میں اپنے ذاتی مفاد کو حقیقت پر ترجیح دیتا ہے، کبھی بھی اپنے مفاد و فائدے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بہت اقلیت آئی کربلا کے اندر، سید الشہداء کے ہمراہ جو لوگ آئے بہت کم، اور ان سے کچھ بیشتر لوگ، کچھ تعداد بڑھ کر وہ آئے جو سید الشہداء کو قتل کرنے آئے، یہ بھی اکثریت نہیں تھی۔ اکثریت جہان اسلام کی اس وقت وہ نہ کربلا میں نہیں آئی، نہ امام کو بچانے آئے، نہ امام کو مارنے آئے، اور اس بات پر خوش تھے کہ ہمارا دونوں میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اکثریت جو گھروں میں بیٹھی رہی، جو مطلع تھے، جنہیں پتا تھا، البتہ ان کی بات ہو رہی، جو نہیں جانتے تھے، جنہیں خبر ہی نہیں تھی، وہ خارج ہے اس مفہوم سے۔ جو جانتے تھے کہ واقعہ کربلا ہو رہا ہے، سید الشہداء قیام فرما چکے ہیں، وہ طاغوت زمانہ و یزید زمان کے خلاف نبرد آزما ہے، لیکن نہیں آئے کربلا میں، یہ سب کے سب مصلحت پسند طبقہ تھا، مصلحت پرست طبقہ تھا۔ مصلحت پسندوں میں متدینین تھے، علماء تھے، فقہا تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، بڑی بڑی شخصیات، نہ معمولی شخصیات، غیر معمولی شخصیات، جو مصلحت کا شکار ہو کر نہیں آئی کربلا میں۔ سید الشہداء نے بعضوں کو خود بلا کر، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ون ٹو ون، ایک آدمی کو بلا کر خود شخصاً اسے بتایا، اس کا فریضہ بتایا، اپنا مقصود بتایا، اپنا ارادہ و عزم اس کے سامنے اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بڑے بڑے نام ہیں اس میں، جیسے عبداللہ ابن عباس، ایک نمونے کے طور پر میں ایک شخصیت کا آپ کی خدمت میں نام لیتا ہوں، اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام تھے۔ عبداللہ ابن عباس اگر آپ کا مطالعہ ہو تھوڑا سا بھی کسی بھی علم میں، فقہ میں ہو، حدیث میں ہو یا تفسیر میں یا کسی بھی حوالے سے، تاریخ کے لحاظ سے عبداللہ ابن عباس وہ پہلا نام ہے جو فوراً ہر باب میں ہر علم میں پہلے آتا ہے زبان کے اوپر، یعنی سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والی شخصیت، سب سے زیادہ تفسیر قرآن، سب سے پہلی تفسیر قرآن عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہے جو آج تک موجود ہے، بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے یہ شخصیت، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے، امیر المومنین کے چچا زاد بھائی ہیں یہ، عباس جو چچا تھے امیر المومنین کے اور رسول اللہ کے، ان کی اولاد میں سے بڑے بیٹے ان کے عبداللہ اور چھوٹے بیٹے کا نام عبید اللہ تھا۔ عبید اللہ کا بھی بڑا عجیب کردار ہے، لیکن وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، عبید اللہ وہی سپہ سالار اعلیٰ ہے، کمانڈر ان چیف ہے امام حسن علیہ السلام کی فوج کا، جو تین وعدوں کی وجہ سے امام کو چھوڑ کر پورے لشکر سمیت معاویہ سے جا ملا۔ چھوٹا بھائی، خاندانی لحاظ سے بھی بہت بڑا خاندان، شخصیت کے لحاظ سے بہت بڑی شخصیت، خدمات اس کی دیکھیں بڑی عظیم ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی، امیر المومنین کے زمانے میں بھی۔ امیر المومنین نے ہر قدم پر عبداللہ ابن عباس کو مقدم رکھا، اور ہر ایک مشیر یا مشاور خاص تھے امیر المومنین کے عبداللہ ابن عباس۔ اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ مصلحت کا شکار ہو کر، نہ معمولی آدمی، بڑے بڑے لوگ مصلحت کا شکار ہو کر بعض اوقات ایسا قدم یا ایسا اقدام ان سے سرزد ہو جاتا ہے کہ تاریخ تک بلکہ قیامت تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ عبید اللہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا جس نے یہ سلوک کیا۔ ایک تو اس کو کئی لاکھ، ظاہر 12 لاکھ یا کتنے لاکھ دینار کا وعدہ دیا گیا تھا کہ یہ آپ لے لو اور فوج سمیت معاویہ سے جا ملو، اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسرا وعدہ اس کو لڑکی کا دیا گیا کہ دمشق کی خوبصورت ترین عورت، وعدہ تھا، صرف دینی گئی، وعدہ تھا کہ دمشق کی سب سے خوبصورت عورت ہم نے بٹھا کے رکھی ہوئی ہے خیمے میں، دشمن کے خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے، اور تم اگر امام حسن کو چھوڑ کر معاویہ سے جا ملو تو یہ عورت تیرے اختیار میں ہے، اس سے رال ٹپک آئی اس کی۔ اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ جو عہدہ تمہارا امام حسن کی فوج میں ہے، یعنی کمانڈر ان چیف سپہ سالار ہو، لیکن یہ صرف کوفہ کی فوج ہے، عنقریب دمشق کی فوج پورے جہان اسلام کی سب سے بڑی سپر فوج، اس کے تم سپہ سالار اعلیٰ بنو گے۔ یہ تین وعدے اس نے، مقام، عورت اور زر، زر، زن، زور، یہ تین چیزوں نے اس کو دام میں پھانسا، ہمیشگی کا دام، شیطان کا پھندا و دام، جیسے کمزور لوگوں کو ہمیشہ پھنستا ہے یہ، اس نے یہ کام کیا، جا کے مل گیا۔ اور اس کے بعد صلح ہوئی امام حسن علیہ السلام کی، اس صلح کا ذمہ دار بھی یہ شخص اور اس کی فوج یا اس کی خیانت ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسن علیہ السلام کا مزاج تھا نرم خو، جس کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں یہ مولا امن ہے نا امام۔ یوں نہیں ہوتا کہ کوئی امام امن کا راستہ وہ کوئی جنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے، امام ہمیشہ امامت کرتا ہے، امام ہمیشہ امامت کرتا ہے۔ یہ امتیں ہیں جن کے اندر فرق ہوتا ہے، کبھی امتیں باعث بنتی ہیں امام تنہا مارا جائے، وہ کبھی امتیں باعث بنتی ہیں کہ امام تنہا صلح کرنے پر مجبور ہو جائے، جام زہر پیے امام، یہ جام زہر امتیں پلاتی ہیں نہ کہ امام خود پیتا ہے، امتیں ذمہ دار ہیں اس کی۔ یہ عبید اللہ تھا، میں عبداللہ کا نام لیا، عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت عبداللہ ابن عباس۔ میں نے نام اس لیے لے لیا کہ اگر کسی کو کوئی پروپیگنڈا کرنا ہو تو وہ جان لے کے عبداللہ ابن عباس کے خلاف بات کر رہے ہیں یہاں پر ہوں۔ بعض کہتے ہیں نا جی یہ فلاں کے بزرگ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بہت بڑا بزرگ، نہ معمولی بزرگ، یہ وہ بزرگ ہے جس کی کتابیں پڑھ کر دوسرے عالم بنتے ہیں، جس کی تفسیر پڑھ کر، جس کی حدیثیں نقل کر، واقعا بہت ارجمن شخصیت تھی، یہ معمولی انسان نہیں تھا۔ لیکن جب کربلا کا واقعہ آیا، یہ زندہ تھا، یہ انسان موجود تھا مدینہ میں، پھر مکہ میں، اور یہی بزرگوار و عظیم شخصیت امام حسین علیہ السلام کو روک بھی رہے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی قیام نہ کریے، نہ جائیے آپ بھی۔ بلکہ امام علیہ السلام کو رہنمائی کر رہے تھے اپنے الفاظ میں ہمدردانہ و خیرخواہانہ طور پر کہ آپ بھی بیچ کا کوئی راستہ نکالیے، یعنی ادھر مکہ میں رہیے۔ ایک رائے انہوں نے یہ دی کہ آپ اگر یزید کے خلاف نہ بولیں، کوئی بات نہ کریں، زبان بندی کر لیں تو وہ آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھے گا، اب اس طرح سے آپ بھی جان بچا سکتے ہیں اپنی۔ یہ ایک نام میں نے ذکر کیا، ایسے بیسیوں نام، بڑے نام اس وقت موجود تھے جنہوں نے مسئلہ اندیشی سے کام لیا اور ہر شہر میں تھے۔ مثلا ایک شخص، ایک کوفہ کا بھی ایک نام لے لوں، کہ چونکہ دوسری مجالس میں لیا ہے یہاں بھی حرج نہیں، لے لوں یہ نام۔ ہم مقصود نہ عبداللہ ابن عباس، تاریخ کا 1400 سال پہلے کہ عبداللہ ابن عباس سے گفتگو نہیں کرنی، مردہ نہیں اکھاڑنا ہم نے، بلکہ آج کا عبداللہ ابن عباس سمجھنا ہے، آج کے مسئلے پسند طبقے کو سمجھنا ہے۔ اپنے لیے در حقیقت ہم نے آئینہ دیکھنا ہے کہ ہم کس زمرے میں ہیں، ہم آج کہاں کھڑے ہیں، اور ان کی وجہ سے کیا ہوا، ہماری وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے، ان مسئلے پرستوں کی وجہ سے کیا ہوا اور آج کے مسئلے پرستوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ اور مسئلے پرستی کتنا بڑا جرم ہے، مسئلے پسندی کتنا بڑا گناہ ہے، وہ گناہ جو باعث ذلت امت مسلمہ ہے، جو باعث رسوائی امت مسلمہ ہے، اس جرم کا مرتکب کون ہو رہے ہیں؟ وہ جرم جو انہوں نے ایک کار خیر و بر بنا دیا ہے، مسئلت پرستی، وہ مسئلت پسندی آج گویا جنت جانے کا تنہا ذریعہ بنا دیا گیا ہے کہ اسی طریقے سے جنت جا سکتے ہو اگر تم مسئلت پسند یا مسئلت پرست بن گئے۔ اب یہ میں نے پہلے وضاحت کر دی تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے کہ جی اس کا مطلب ہے ہم مسئلتوں کا خیال نہ رکھیں، نہ، وہ مسئلت اندیشی ہے۔ مسئلت اندیشی یعنی حقیقت کو جان کر، خیر و بلائی کو تشخیص دے کر، دین کا مفاد و قوم و امت کا مفاد دیکھ کر پھر کوئی قدم اٹھانا اس کے حصول کے لیے، اس کو مسئلت اندیشی کہتے ہیں۔ مسئلت پرستی کی تکرار کرتا ہوں، میں دہراتا ہوں تاکہ جن کو نیند آ رہی ہے وہ بھی توجہ سے سن لے کہ مسئلت پسندی و مسئلت اندیشی ان میں فرق یہ ہے۔ مسئلت اندیشی ہر کام کے اندر مقصدیت کو مد نظر رکھنا، یہ مسئلت اندیشی ہے۔ مسئلت پسندی یعنی حقیقت کو اور حق کو منفعت پر، نفع پر اور اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنا، اپنے مفاد کو ترجیح دینا حق اور حقیقت پر، یہ مسئلت پسندی ہے، تاکہ شبہ نہ پیش آئے۔ ہر کام مسئلت اندیشی سے کریں لیکن مسئلت پرستی کے تحت نہ کریں۔ خوب، ان لوگوں نے سید الشہداء کا بھی راستہ روکا، اکثریت انہی لوگوں کی تھی پوری دنیا میں اس وقت، پورے جہان اسلام میں جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا، یہ طبقہ سب سے زیادہ اکثریت میں تھا، مسئلت پرست و مسئلت پسند لوگ۔ آج جتنی تباہی و ویرانی آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، باتوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ کیا عرب دنیا نے نہیں دیکھا غزہ کا ماجرا، نہیں دیکھا انہوں نے؟ کیا یہ لاشیں اور یہ بچے اور یہ عورتیں انہیں نظر نہیں آئیں؟ کیا یہ خبریں جو میرے اور آپ تک پہنچتی ہیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں؟ وہ خبریں جو تہران پہنچتی تھیں وہ ریاض میں نہیں پہنچتی تھیں؟ وہ قاہرہ نہیں پہنچتی تھی؟ قاہرہ تو بارڈر پہ تھا، وہاں سب چیزیں حقیقت پہنچتی تھی۔ کس چیز کا شکار تھی یہ پوری قوم، خصوصاً اس کے حکمران و نام نہاد مذہبی پیشوا، جو فضول باتوں پر تو بیان پہ بیان دیتے ہیں، بی خود باتوں پر بیان پہ بیان دیتے ہیں، لیکن جب قوم کا وقت آ جائے، جب مشکل وقت آ جائے، جب کربلا آ جائے، وہاں پر سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ویسے تو قدیس بنے ہوتے ہیں، لیکن جب امت پہ کڑی گھڑی آ جائے، وہاں پر ان کے لبوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں، ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ کون سی چیز ہے عزیزان جو بڑی لمبی لمبی زبانوں کو روک دیتی ہے، بڑے بڑے لب جو بند کر دیتی ہے، اور بڑی دھاڑنے والوں کے گلوں کے اندر پھندا پڑ جاتا ہے، نہیں بولتے اس وقت؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان کے آڑے آ جاتی ہے؟ اتنی لچھے دار تقریریں کرنے والے، یہ کیوں ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں, کیوں نام نہیں لیتے, کیا ان کو خبر نہیں پہنچی؟ خبر ضرور پہنچی, لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ ان کے آڑے ہے اور وہ ہے مصلحت پسندی و مصلحت پرستی. خصوصاً یہ طبقہ جب غالب آ جائے, یہ طبقہ جب چھا جائے اور ان کی دیکھا دیکھی, یعنی یہ ظاہر ہے جب بڑے مصلحت پسند ہو جاتے ہیں تو چھوٹوں میں جرت نہیں ہوتی کوئی قدم اٹھانے کے لیے, جوانوں میں پھر جرت نہیں ہوتی, وہ اپنے کام میں مردد ہو جاتے ہیں. جب بڑے مصلحت پسندی کا شکار ہو چھوٹے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں کہ یہ غلط تو نہیں ہے, کیوں شک کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر ٹھیک ہوتا تو یہ بڑے بھی یہی کام کرتے. وہ جو ساکت ہے اور چپ, ان کی چپ اور ان کا سکوت جو یقین پر ہے اس کے یقین کو متزلزل کر رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے اکثر, دنیا اس لیے خاموش بیٹھی رہی, عوام اور امتیں اس لیے خاموش بیٹھے رہے کہ بڑے چپ ہیں, دیکھتے ہیں بڑوں کی طرف, بڑوں کی رو میں بڑی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں. اور یہ آغاز سے درد دین کا اور یہ المیہ دین کا مصلحت پسندی شروع ہوا رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد, یہ بیماری امت کے اندر پیدا ہوئی مصلحت پسندی و مصلحت پرستی. آپ توجہ فرمائیں کہ آج کی خاموشی اس آئینے میں اگر دیکھیں ہم, تاریخ کے آئینے میں صاف نظر آتی ہے. غدیر میں انہوں نے فرمان رسول اپنے کانوں سے سنا, مختلف تعداد ذکر کی جاتی ہے, لگ بھگ 100,000 کے اوپر نیچے تعداد ذکر کی جاتی ہے, جتنے اختلافی قول ہیں ان سب کو اگر دیکھیں تو تقریباً 100,000 بنتی ہے ان کی تعداد. اور جنہیں رسول اللہ نے لکھوایا تھا یہ اپنا خطبہ, اور لکھوا کے یہ کہا تھا کہ جب واپس اپنے گھروں میں جاؤ, اپنے شہروں میں جاؤ, یہ جملے تھے رسول اللہ کے, کہ جو نہیں ہے آج ہماری محفل میں ان کو جا کر بتلانا کہ میں نے کیا کہا ہے. آخری سال رسول اللہ کی عمر شریف کا اور آخری حج رسول اللہ کا, ایک مخصوص اہتمام کے تحت حضرت نے یہ خطبہ بیان فرمایا, انہیں لکھوایا اور یہ ساتھ مامور کیا, ماموریت دی انہیں کہ یہ آپ نے پہنچانا ہے دوسروں تک, اسے کھا نہیں جانا, یہ تمہارے فقط ذہنی عیاشی کے لیے خطبہ نہیں دیا جا رہا, بلکہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم جا کر اسے لوگوں تک پہنچو. خطبہ ولایت, یہ صرف واہ واہ کا خطبہ نہیں تھا, یہ واہ واہ کا خطبہ نہیں تھا, یہ خطبہ تھا جسے لکھنا تھا, جسے حفظ کرنا تھا, جسے جا کر لوگوں کو بتانا تھا, کیونکہ 2 مہینے بعد اس میں مبتلا ہونے والے ہو, 2 مہینے بعد میدان آنے والا ہے, اس میدان میں تمہارا آزمائشوں کی تمہاری, اور 2 مہینے 10 دن بعد, ٹھیک غدیر کے 2 مہینے 10 دن بعد 18 ذی الحجہ کو خطبہ ہوا اور 28 صفر کو رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی. کتنے دن بنے 18 ذی الحجہ سے 28 ذی الحجہ تک؟ 2 مہینے اور 10 دن. 2 مہینے اور 10 دن میں کیا کوئی بہت ہی کند ذہن ہو اس کو بھی 2 مہینے بعد یاد رہتی ہے معمولی بات جو گھر میں اس نے سنی ہو, چے جائے کہ رسول کی بات, چے جائے کہ اس رسول کی بات جس نے اتنے اہتمام کے ساتھ یہ بات کی ہو. معمولی اہتمام نہیں کیا تھا رسول اللہ نے, غیر معمولی اہتمام کیا. ایک بالکل خشک صحرا میں دوپہر کے وقت ان کو روک دیا, آیا یہ بات بھولنے والی ہے؟ اگر آپ گاڑی پہ آج سفر کریں, کسی ایسی جگہ گاڑی پنچر ہو جائے جہاں آپ کو پیاس لگی ہے, پانی نہ ملے, آپ کو سب کچھ بھول جائے گا, یہ اس گاڑی کا رکنا نہیں بھولے گا کہ وہاں پر آپ کی گاڑی رکی تھی, پانی نہیں مل رہا تھا. آپ 60 سال کی عمر میں بھی یہ واقعہ بار بار سناتے ہیں, بھائی میں جا رہا تھا ایک ایسی جگہ گاڑی روک دی گئی جہاں پر پانی نہیں ملتا تھا. رسول اللہ نے یہ خطبہ اس خصوصی اہتمام کے ساتھ دیا, خشک بیابان میں روکا, چونکہ معلوم تھا ایک بہت بڑی رکاوٹ رسول اللہ دیکھ رہے تھے, بہت بڑا مانے دیکھ رہے تھے, بہت بڑی دیوار رسول اللہ کو نظر آ رہی تھی, اس لیے جھجک رہے تھے, جھجک کے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایها الرسول بلغ, اے رسول کہہ دے تو خدا تجھے بچائے گا. وہ رسول اللہ کے خلاف تلواریں اور نیزے لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کہ جو ہی رسول اللہ ولایت کا اعلان کریں گے ہم مسلحانہ حملہ کر دیں گے. یہ حاجی تھے, ابھی تازہ حج کر کے آئے, اور حج یعنی جس طرح سے انسان ماں سے دوبارہ متولد ہوتا ہے, دوسرا جنم, جنم جدید, یہ جنم جدید کر کے آئے تھے, ابھی پاک ہو کر آئے تھے ابھی کعبہ سے, اور ان پاک لوگوں کو رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, لیکن مردد ہے رسول اللہ. اس اہتمام کے ساتھ اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا, اس کے اوپر کھڑے ہوئے خطبہ دیا, امیر المومنین کا ہاتھ بلند کیا لہرا کے فضا میں کہ ساری دنیا کو نظر آ جائے, اور چاروں طرف رخ کر کے کہا کہ یہ ہے میرے بعد آپ میرا جانشین, یہ ہے ولی آپ کا, اور جس کا میں ولی تھا اس کا یہ ولی ہے, یعنی میں اس کو اپنے بعد مقرر کر کے جا رہا ہوں. عزیزان, وہ کون سی چیز تھی جو رسول اللہ کو نظر آ رہی تھی اور جھجک پیدا ہو رہی تھی؟ وہ کون سی دیوار تھی رسول اللہ کے سامنے؟ وہ دیوار تھی مصلحت پرستی و مصلحت پسندی کی دیوار. نظر آ رہا تھا گویا رسول اللہ کو ان کے چہروں پر کہ آج میں حق بیان کر رہا ہوں, نظام خدا بیان کر رہا ہوں, اور علی کو وہ عنوان جانشین و خلیفہ اپنا مقرر کر رہا ہوں, لیکن ایک بیماری اس قوم کے اندر پیدا ہونے والی ہے گویا. اس لیے وہ تردید خدا نے جو دل رسول میں موجود تھی وہ خدا نے پڑھ لی, وہ تردید. جس طرح کعبہ قبلہ کی تبدیلی کے موقع پر رسول اللہ کا دل بے چین تھا, زبان سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن دل رسول اللہ کا بے چین تھا, اللہ نے رسول کے دل کی بے چینی دیکھ لی اور قبلہ بدل دیا بیت المقدس سے کعبہ کی طرف, اور کہا کہ اے رسول قد نرا تقلب وجهک, اے رسول ہم نے آپ کے چہرے کا تغیر اور آپ کے دل کی بے چینی ہم نے پڑھ لی ہے. اسی طرح غدیر میں بھی رسول اللہ کے دل کی بے چینی اللہ نے پڑھ لی اور فرمایا کہ بل لے جھجکے نہیں, اور یہ امر ضرور ابلاغ کرنا ہے, اور رسول اللہ کی جھجک بھی درست جھجک تھی, اور وہ مصلحت آڑے آ گئی, اعلان ہو گیا. اور پھر وہ دن آیا, دو مہینے دس دن بعد امتحان آ گیا اس کا, جو سنا تھا اس کا امتحان ہوا, ایمان کا امتحان ہوا. انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا, پہلے انصار نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی, اس میں ایک ابتدائی فیصلہ کیا انہوں نے, پھر آ کر مہاجرین نے وہ فیصلہ بدل کر دوسرا فیصلہ کر لیا. بار کے انصار ہو یا مہاجرین, جو کچھ رسول اللہ نے غدیر میں فرمایا تھا اس سے ہٹ گئے, اس سے ہٹ کر فیصلہ کیا. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا, نہ اس محفل میں نہ اس محفل کے باہر, کسی نے حوالہ بھی نہیں دیا کہ بھائی غدیر میں تو کل یہ بات ہو رہی تھی آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. تعجب نہیں ہے کہ دو مہینے پہلے ساری امت سن کر آئی, دو مہینے بالکل اس سے 180 درجے کچھ اور فیصلہ ہو اور سب کے سب چپ کر کے دیکھ رہے ہو. بھائی کہ سب کے ذہنوں میں خلجان تھا, سب کے دلوں میں یہ بات گزر رہی تھی کہ ہم نے تو وہاں کچھ اور سنا, یہاں کچھ اور ہو رہا ہے, لیکن وہ جو دل میں تھا وہ زبان پر نہیں لا سکے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ نہ کہے کہ ہم سے کسی نے پوچھا نہیں. مصلحت پرست و مصلحت پسند اپنے لیے بڑی توجیہ نکال لیتے ہیں کہ ہم سے کسی نے پوچھا نہیں, اگر ہم سے پوچھا گیا ہوتا تو ہم تو گواہی دے دیتے. یہ حجت بھی ان سے لینے کے لیے جناب سیدہ ان کے دروازوں پر گئی, ہر دروازے پہ جا کر دستک دی, ہر دروازے پر جا کر دستک دی. کوئی بھی باہر نہیں نکلا, اول تو کھولتے نہیں تھے دروازہ, کھولا نہیں دروازہ, بہت ساروں نے نہیں کھولا, گویا گھر میں نہیں ہے, چونکہ انہیں اس شب معلوم تھا کہ آج کی شب فقط یہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا. ایک دو شخصیات آئیں جنہوں نے دروازہ کھولا. میں ایک اور بہت بڑی بزرگ شخصیت کا نام لیتا ہوں, توجہ کریں, عبداللہ ابن عباس جتنی ہی وزین شخصیت, بھاری شخصیت, یا بعض لحاظ سے کہیں کہ بعض اہل سنت کے ہاں عبداللہ ابن عباس پر بھی برتری ان کو دیتے ہیں, اور وہ ہے عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود, ابن مسعود کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے, ابن مسعود بہت بزرگ, عمر کے لحاظ سے بھی, علم کے لحاظ سے بھی, اور جو دین کے اندر خدمات تھی ان کی, ان خدمات کے لحاظ سے بھی. انہوں نے دروازہ کھول دیا عبداللہ ابن مسعود نے, بہت بلند شخصیت ہے یہ، مفسر ہو، محدث ہو، کاتب وحی ہے. رسول اللہ پر جب آیات نازل ہوتی تھی، چند افراد جنہیں املا لکھواتے تھے رسول اللہ کے لکھو، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، یہ بھی وحی لکھا کرتے تھے. یہ ان کے در پر بھی گئی حضرت زہرا اور جا کر دستک دی، اتفاقاً انہوں نے دروازہ کھول دیا، باہر آئے اور آ کر پوچھا کیا بات ہے. جناب سیدہ نے فرمایا کہ آپ اس وقت حاضر تھے غدیر میں؟ کہا ہاں حاضر تھا. کہا یاد آ رہا ہے رسول اللہ نے کچھ فرمایا تھا؟ کہا کچھ یاد آ رہا ہے، کچھ فرمایا تھا انہوں نے. کہا کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے؟ کہا یہ نہیں یاد آ رہا مجھے، بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ کمزور ہو گیا، یہ نہیں یاد آ رہا مجھے، باقی باتیں یاد ہیں، یہ جملہ یاد نہیں آ رہا. یاد تھا نہ کہ یاد نہیں تھا، ذہن سے لب پہ نہیں آ رہا تھا، دل سے لب پہ نہیں آ رہا تھا یہ جملہ. کون سی چیز تھی جو اس بزرگوار و بزرگ شخصیت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی؟ مصلحت، مصلحت پسندی عزیزان، وہ مصلحت پرستی، وہ جو آج اصول دین میں جس کو شمار کر لیا گیا ہے، جس کو نماز روزہ کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، جو آج پیر و جوان و عالم و جاہل سب کا مسلک بن چکا ہے، وہ سب کا مذہب بن چکا ہے، مصلحت پرستی و مصلحت پسندی. میں نے اس لیے کہا کہ مصلحت پرستی و مصلحت پسندی نے جتنا نقصان دین کا کیا ہے، اتنا ظلم و جبر نے نہیں کیا. ایک اہل قلم کا جملہ ہے، کسی اور کا جملہ ہے، میں نقل کر رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حق ممکن ہے جنایت کے میدان سے بچ کر آ جائے، جنایت یعنی ظلم، یعنی ستم، یعنی بربریت، یعنی قتل و غارت، یعنی دہشت گردی، کہ حق ممکن ہے جنایت کے میدان سے بچ آئے، زخمی ہو جائے، زخمی ہو کر جنایت کے میدان سے بچ کر آ جائے، لیکن مصلحت کے خیمے میں اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے. جب بھی حق جنایت کے میدان سے زخمی ہو کر لوٹ بھی آئے، سالم بھی بچ جائے، مصلحت کے خیمے میں اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے. کتنے ایسے حق ہیں جو کشتہ مصلحت ہیں، وہ کتنے حق پرست ہیں جو کشتہ مصلحت ہیں، جن کو فقط مصلحت پسندی کی بھیڑ چڑھانا پڑا. یہ نہیں بولے اس وقت، یہ بزرگ لوگ، بڑے لوگ، جن کے بارے میں چھوٹے کیا کہتے ہیں کہ جی یہ بہتر سمجھتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، ہم تو چھوٹے ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں، اگر یہ درست قدم ہوتا تو یہ بڑے بڑے ساتھ دیتے. آج اہل سنت کے ہاں یہی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غدیر میں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ حکومت اور اقتدار نہیں تھا بلکہ دوستی تھی. سب سے بڑی دلیل کیا دیتے ہیں؟ سب سے بڑی دلیل یہی دیتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ایک نظام حکومت کا اعلان کریں، اپنے وسیع و جانشین کا اعلان کریں، اور اتنی بڑی بڑی شخصیات خاموش رہیں جو رسول اللہ کے فرمان پر جان دینے کے لیے تیار تھے؟ آیا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اعلان پر، ایک فرمان پر خاموش رہے، بیٹھے رہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل بن گئی ہے. یعنی بڑے بڑے لوگوں کی مصلحت پرستی دوسروں کا مذہب بن جاتا ہے، دوسروں کا دین بن جاتا ہے، اور نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسلیں گمراہ ہوتی ہیں. یہ مصلحت پرستی بہت ساروں کے اندر موجود ہے. میں ایک تیسرا نام لوں تاکہ یہ نہ ہو کہ فرقہ پرستی کر رہا ہوں، نہ، وہ تو مشترک شخصیت تھی نا شیعہ سنی کے درمیان، عبداللہ ابن عباس، دونوں مانتے ہیں ان کو. ایک خالص شیعہ شخصیت سلیمان ابن سرد خزائی، نام سنا ہوا ہے آپ نے، خالص اور بہت بڑی شیعہ شخصیت، کوفے کا سب سے بڑا شیعہ کہے، عمر کے لحاظ سے بھی مرکز، کلی جس کو کہتے ہیں، قطب کلی، جس کے گرد سارے شہر کا تشیع گھوم رہا تھا، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ سب سے بڑا شیعہ ہے، جس نے گھر میں میٹنگیں کی اور میٹنگیں کر کے جس نے سید الشہداء کو بلوایا, سب سے زیادہ اصرار اس کی طرف سے تھا, اس نے لوگوں کو جمع کیا. یہی شخص عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا, اس کے بعد سلیمان ابن سرد کا کسی نے سایہ بھی نہیں دیکھا. پھر یہ کب نظر آیا؟ جب کربلا میں آل رسول کٹ گئی, جو بچ گئے وہ اسیر ہو گئی, وہ شام جا پہنچے, پھر شام کی قید سے آزاد ہو گئے. بعد میں اس کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے. جس نے لشکر توابین بنایا, اور توابین 4000 کا لشکر, ان کا سردستہ و سرخیل یہی تھا. پھر خوب کیوں تم نے خط لکھا, پھر کیوں ساتھ نہیں دیا, کیا مشکل پیش آئی تمہیں؟ مصلحت پسندی, مصلحت پرستی. اس لیے اشارہ کر رہا ہوں عزیزان اس موضوع کی طرف, نقطے کی طرف. تاریخ اس کے ستم سے اور اس کے جور سے بھری پڑی اور چیخ رہی ہے. کتنے خون ہیں ایسے جو فریادیں کر رہے ہیں مصلحت پسندی کے ہاتھوں, کتنے ناحق خون ہیں وہ شہید, وہ کٹی ہوئی گردنیں جنہیں در حقیقت اس خنجر نے نہیں کاٹا جو ان کی گردن پہ چلا, در حقیقت مصلحت پسندی نے ان کو شہید کیا. کتنے یتیم مصلحت پسندی کے ہاتھوں ہوئے, کتنی قبریں اور قبرستان مصلحت پسندی کے ہاتھوں آباد ہوئے. کربلا آئینہ ہے ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے, کربلا آئینہ ہے ہمیں اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لیے, اپنے معاصر زمانے کو دیکھنے کے لیے. ہم مردہ یزید پر لعنتیں کرتے رہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا چونکہ وہ بھی موجود نہیں ہے. ہم مردہ طبقات پر لعن کرتے رہے, مردہ طبقات پر لعن کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس وقت کربلا کا سما ہے, بالکل کربلا کا سما ہے. اس وقت یزید بھی موجود ہے, اس وقت کوفہ بھی موجود ہے, اس وقت مکہ و مدینہ بھی موجود ہے, اس وقت انصار حسین بھی موجود ہیں, اور اس وقت سپاہ عمر سعد بھی موجود ہے, اور اس وقت پورا جہان, پوری امت مسلمہ مصلحت اندیشی اور مصلحت پرستی کا شکار, مصلحت پرستی کا شکار امت بھی موجود ہے. مہم اس کو پہچاننا ہے, اور اس کے ہاتھوں میں پھیلنے والی تباہی کو پہچاننا ہے. غزہ کے یہ 1200-1300 شہید اور یہ نوخیز بچے, ان کے خون کے دبے کس کس دامن پر ہیں. صرف اسرائیل مردہ باد کافی نہیں ہے, وہ عمر سعد ہے. اسرائیل آج کا عمر سعد ہے, وہ امریکہ آج کا یزید ہے, بش آج کا یزید ہے, لیکن یہ عرب دنیا اور یہ نام نہاد مذہبی پیشوا یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیچ میں؟ کیوں ہوئے؟ ان کے اندر سارے اسباب موجود ہیں. عربوں کے اندر عیاش بھی ہیں, مترف ملا بھی ہے, سرمایہ دار. اور اپنی اسلامی شناخت بھی کھو بیٹھے ہیں. ان موضوعات پر پہلے اشارہ کیا کہ گفتگو ہو چکی ہے. اپنی دینی شناخت بھی کھو بیٹھے ہیں, عرب قومیت کے دام میں پھنس گئے ہیں, جاہلیت کے زمانے میں آ چکے ہیں. رسول اللہ نے قومیت کا بت توڑ کر ان کو امت مسلمہ بنایا تھا, آج امت مسلمہ کی رسی توڑ کر دوبارہ عصر جاہلیت کی طرف لوٹ کر پھر قومیت اور قبائلیت کی زندگی میں جات بسے ہیں. عیاشی نے انہیں بے غیرت بنا دیا ہے. سرمایہ داری نے انہیں بے حس بنا دیا ہے اور امت مسلمہ کی شناخت کھو دینے کے بعد جاہلیت ماض میں مبتلا ہے اور ان کے اندر موجود چند ایک جن کو احساس ہے وہ مسلحت پرستی کا شکار ہے، مسلحت پسندی کا شکار ہے، درحالی کہ یہی معمولی مسائل کے اوپر چیخ اٹھتے ہیں، فریادیں نکلتی ہیں ان کی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، متن سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں یہ خطبہ، وہ جملہ اس کا، کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے منا میں سید الشہداء نے خطبہ دیا، معروف خطبۃ المنا کے نام سے ہے۔ اس میں علماء اسلام کو بٹھا کر و زعماء، سرکردہ شخصیات، تمام دنیا سے حضرت نے خط لکھ کے انہیں بلایا تھا کہ اس سال ضرور حج پہ آئیے۔ سب کو حضرت مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ آپ بڑا خیمہ نصب کرو، انہوں نے خیمہ نصب کیا، سید الشہداء نے اس میں خطاب کیا ان کو، مفصل خطاب ہے، اس میں یہاں آ کر انہیں کہا کہ اے علماء اسلام، تمہیں معلوم ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہود کے علماء کو کیوں لعنت کی ہے قرآن میں؟ نہ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل تھے، نہ اس وجہ سے کہ ان کا مذہب یہود تھا، نہ اس وجہ سے کہ ان کا علاقہ یہ تھا یا رنگ ایسا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے سامنے ظلم و ستم ہوتا تھا، وہ اسے روکتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے حق پائمال ہوتا تھا، وہ بولتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے منکرات کے مرتکب ہوتے تھے لوگ، یہ لب نہیں کھولتے تھے، اس وجہ سے خدا نے انہیں لعنت کی ہے۔ اور یہ لعنت ان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ لعنت ہر اس شخص پر ہے، کسی بھی مذہب کا عالم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کہ جس کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، ستم ہو رہا ہو، حق پائمال ہو رہا ہو، لیکن وہ لب نہ کھولے، وہ لعنت قرآن کی ان سب کے حق میں شامل ہے۔ پھر حضرت نے انہیں فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم کیوں نہیں بولتے، نہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی یزید کا باپ کیا کیا کر رہا ہے، تمہیں سب کو معلوم ہے، ایک ایک کر کے گنوایا انہیں کہ اس کے جرائم یہ ہیں، ایک ایک جرم بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تمہارے لبوں پہ کیا تالا پڑا ہوا ہے، تم کیوں نہیں بولتے، نہ اس وجہ سے کہ تمہیں معلوم نہیں، آگاہ ہو ہر چیز سے، لیکن اس وجہ سے لب نہیں کھولتے تم کہ تمہارے وہ حلوے رک جائیں گے جو دربار سے آتے ہیں، تمہارے وہ شہر یہ بند ہو جائیں گے جو دربار سے آتے ہیں، تمہارے وہ مفادات مر جائیں گے اور نابود ہو جائیں گے تمہیں جو مل رہے ہیں، تمہیں اس خاموشی کا صلہ مل رہا ہے، اس لیے تم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو۔ اور اس وقت سید الشہداء نے فرمایا کہ تم اتنے چپ رہنے والے بھی نہیں، جب تمہارے آبا کی رسم، چھوٹی سی رسم ٹوٹ جاتی ہے، تم آسمان و زمین سر پہ اٹھا لیتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے حدود خدا پائمال ہوتی ہے، تمہارے لب بھی نہیں کھلتے، نہیں کہ ہر جگہ چپ ہو تم، جب تمہارے مفادات پہ ٹھیس آتی ہے اس وقت تم چیختے ہو، اس وقت شور مچاتے ہو، تمہاری آبائی رسومات کو اگر کوئی چھیڑے اس پر واویلا کرتے ہو تم، لیکن اگر حدود خدا کو کوئی پامال کرے، مخلوق خدا کا کوئی قتل عام کرے، تمہارے لبوں پر بات نہیں آتی، یہ مسلحت پسندی ہے، وہ مسلحت پرستی۔ عزیزان، انسان یا خدا پرست ہے یا مسلحت پرست، مسلحت پرستی وہ شرک ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، وہ کفر ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ ایک عرب مسلمان، ان کے پاس کوئی چیز کمی نہیں ہے، نہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر کچھ ان کے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، نفری ان کے پاس سب سے زیادہ، ثروت ان کے پاس سب سے زیادہ، دولت ان کے پاس سب سے زیادہ، ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، اور ہم تو ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پاس ایٹم بم موجود ہے، ایٹمی طاقت ہو کر پھر بھی اتنے زبون، پھر بھی اتنے ذلیل، پھر بھی اتنے رسوا۔ اس سب کی فقط ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ ساری امت مصلحت کا شکار ہو چکی ہے، یعنی دین اس کا دین مصلحت پسندی ہے، دین خدا پرستی نہیں ہے، اسے صرف اس کے مفادات بتائے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے ان کو دین بتایا وہ خود مفاد پرست تھے, وہ خود مصلحت پرست تھے, وہ خود مصلحت پسند تھے, اور مصلحت پسندی کے ائمہ سے امت بھی مصلحت پسندی ہی سیکھتی ہے. امت بھی یہ سیکھ جاتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی مصلحت عزیز ہے تو ہمیں بھی اپنی مصلحت عزیز ہے. سید الشہداء نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھا, وہ تمام مصلحتوں کو اپنے پاؤں تلے روندا. یہ بڑے بڑے لوگ مصلحت پسند یہ آ کر مشورہ دے رہے تھے. عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بچت کا راستہ, بچاؤ کا راستہ, جان بچانے کا راستہ. ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس جھگڑے سے دور بچا جا سکتا ہے, کس طرح سے آپ کی جان بچائی جا سکتی ہے. سید الشہداء نے یہ سن کر فرمایا اف لہذا الکلام, تف ہو تمہاری باتوں کے اوپر, تف ہو تمہاری باتوں پر. تم مجھے یہ راستے بتا رہے ہو, میں تم سے بہتر جانتا ہوں ان راستوں کو, لیکن میں خدا پرست ہوں, میں خدا پرست ہوں, میں الہی امام ہوں. تمہاری طرح مصلحت پسند و مصلحت پرست نہیں ہو, مجھے بھی اپنی مصلحت موجود ہے کہ میں اگر آج یزید کے سامنے تسلیم ہو جاؤں میرے بیٹے بھی بچ جائیں گے, میرے بھائی بھی بچ جائیں گے, میرا کنبہ بھی بچ جائے گا. میں آج اگر تسلیم نہ بھی ہوں فقط خاموش رہ جاؤں, توجہ فرمائیں, اگر بیعت نہ بھی کروں فقط خاموش بیٹھ جاؤں اور یزید مطمئن ہو جائے کہ حسین کو یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے, یزید کو بھی حسین سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. حسین بھی مدینہ میں بیٹھ کر آزادی سے زیارت روضہ رسول کر سکتے تھے, حسین بھی آزادی سے بیٹھ کر مکہ کے اندر اپنے مراسم میں حج انجام دے سکتے تھے, حسین بھی اپنی آل اولاد کے ساتھ سکھ و چین سے رہ سکتے تھے. فقط ایک سکوت چاہیے تھا, لیکن سید الشہداء نے اس سکوت کو جرم قرار دیا, اس خاموشی کو جرم قرار دیا, اس مسئلہ پسندی کو جرم قرار دیا. اس لیے کربلا کو آئینہ بنا دیا, تاریخ کے لیے بھی آئینہ, اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی آئینہ, کہ ہر وہ شخص جو عمر سعد کے ساتھ قاتل بن کر آیا وہ بھی قاتل, اور یزید جو عمر سعد کے پیچھے موجود ہے وہ ظالم وہ بھی قاتل, اور وہ امت جو مصلحت پسندی کا شکار ہو کر خاموش بیٹھی ہے وہ بھی قاتل. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے امام فرما رہے ہیں, آپ کے امام فرما رہے کہ ہمیشہ کربلا کو آئینہ رکھو. عزیزہ کربلا آئینہ ہے, ائمہ نے کہا کہ بار بار اس آئینے کو دیکھو, بار بار اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو. یہ زیارت نامے خصوصاً سید الشہداء کا زیارت نامہ کہ ہر مناسبت سے یہ زیارت پڑھو, نہ اس لیے کہ اس کو پڑھو ثواب ہوگا, وہ تو رسول اللہ کی زیارت پڑھو تو بھی ثواب ہوگا, امیر المومنین کی زیارت پڑھو تو بھی ثواب ہوگا, امام حسن کی زیارت پڑھو تو بھی ثواب ہوگا, کسی معصوم کی زیارت پڑھو تو بھی ثواب ہوگا. لیکن کہا گیا نا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ہر مناسبت سے عید کا دن ہو حسین کی زیارت پڑھو, غم کا دن ہو حسین کی زیارت پڑھو, جمعے کا دن ہو امام حسین کی زیارت پڑھو, لیلۃ القدر ہو امام حسین کی زیارت پڑھو, کعبہ میں جاؤ امام حسین کی زیارت پڑھو, مدینہ میں جاؤ امام حسین کی زیارت پڑھو. آپ جس امام کے پاس جائے وہ امام آپ کو کیا رخ بتائے گا, کیا ایڈریس بتائے گا کہ جاؤ حسین کی قبر پر جاؤ, حسین کی تربت پر جاؤ. کس لیے جاؤ؟ اس لیے کہ وہ آئینہ ہے, جب اس آئینے میں دیکھے پڑھے. آئینے میں کیا فرماتے ہیں حسین ابن علی, کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں ائمہ نے یہ تعلیمات دی ہے کہ کربلا کے مجرموں کو پہچانو, کربلا کے مجرموں کی شناخت کرو, کون کون ہے مجرم, اور وہی مجرم قیامت تک رہیں گے. جب بھی دیکھو کوفہ کا سما نظر آئے, جب بھی ایک طرف کربلا موجود ہو, ایک طرف غزہ اور ایک طرف مصر نظر آئے, اگر ایک طرف غزہ اور ایک طرف سعودی عرب نظر آئے, اگر ایک طرف غزہ اور ایک طرف پورا جہان اسلام نظر آئے, تو زیارت نامہ سید الشہداء پڑھو, آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کربلا کے مجرم کون ہے. لعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے, یعنی سب مل کر پکار کے کہو کہ خدا لعنت کرے ظالموں پر یعنی امریکہ پر, وہ خدا لعنت کرے قاتلوں پر یعنی اسرائیل پر, وہ خدا لعنت کرے ان ساکتوں پر جو سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ مصلحت کے تالے کھل جائیں کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین جانے آپ نکلے گھروں سے, روڈ پر آئے, ریلیاں نکالی, آپ نے آواز اٹھائی, یہ آواز بے اثر نہیں تھی. ظالم کے لیے آپ کی آواز بھی بم کا اثر رکھتی ہے. مظلوم کی فریاد خدا سنتا ہے. مظلوم آئے روڈ پر آ کر فریاد کرے, آ کر پوری دنیا کو بیدار کرے. خدا کو سب سے زیادہ پسند یہی فریادیں ہیں, یہی فریادیں ہیں. ان کو بے اثر نہ سمجھو. آپ آئے, آپ کی فریادوں نے اثر کیا. لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اب آخر تک اپنا سکوت نہیں توڑا, اپنی چپ نہیں توڑی, یہ سب کچھ دیکھتے رہے. اگر یہ سب مل کر, جیسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ مسلمان اتنی بڑی مقدار میں, اتنی بڑی تعداد میں ہے, اگر سب مل کر ایک بالٹی پانی اسرائیل کی طرف پھینکے تو وہ اسی سیلاب میں ڈوب کے مر جائے گا. لیکن مصلحت پرست ایک عرب بھی ہو اور مصلحت پسند ایک عرب بھی ہو, ایک بچے کے برابر بھی ان کو کوئی نہیں سیٹتا, کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. اگر یہ ساری عرب دنیا ایک دن نکل کر فقط اسرائیل کے خلاف آواز نکالتے, مرد آباد اسرائیل کہتے, یہ اسرائیل کا آخری دن ہوگا. آپ شک نہ کریں, درود ہو قطیف کے ان عزاداروں پر اور ان شیعوں پر جن کے اوپر سعودی جلادوں کی حکومت ہے اور ان کے اوپر ہمیشہ موت کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا خبروں کے اندر کہ یہی قطیف کے شیعوں نے ہفتے میں دو دفعہ غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز نکالی. کون سے مظلوم؟ جن کو خود سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, جن کو اپنے حقوق بنیادی حاصل نہیں ہے, جو اپنے دین و مذہب میں آزاد نہیں ہے, جن کے بنیادی حقوق چھن گئے ہیں, جن کے اوپر ہمیشہ موت کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے. ان مظلوموں نے ہفتے میں دو دن ریلیاں نکالی اس ملک کے اندر جہاں سانس لینا ان کے لیے دشوار ہے اور جس کے جرم میں 460 اس وقت جیل کے اندر ہیں, جن میں سے 60 کو سزا موت سنائی جا چکی ہے. 60 کو سزا موت سنائی جا چکی ہے کہ جن سے تلوار سے جن کی گردنیں اڑائی جائیں گی. کس جرم میں؟ کہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں کیوں نکلے؟ عزیزان, یہ ہے کربلا کے لوگ, یہ انصار حسین ابن علی ہیں, یہ سید الشہداء کے پیروکار ہیں. آئینہ دیکھے کربلا کا, اس میں سب کو اپنی تصویر نظر آ جاتی ہے. اگر یہ مصلحت پسند نہ ہوتے, مصلحت پرست نہ ہوتے, اور ہر امام نے ان کے ہاتھوں درد اٹھایا, وہ شدید درد. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ میں نے اتنے دکھ و اتنے رنج, یہ صحیفہ امام میں لکھا ہوا, یہ خطبہ امام کا, بلکہ مکتوب پیغام ہے امام کا, روحانیت علماء کے نام آخری پیغامات جو تو تین مفصل امام نے صادر کیے تھے ان میں سے ایک کے اندر یہ جملہ امام نے بیان فرمایا ہے. خصوصاً جوانوں کو مخاطب کر کے, جوانان عزیز کو, ان کو کہا فرزندان من, اے فرزندان من, اے میرے بیٹوں سنو, تمہارے اس بوڑھے باپ پر سب سے زیادہ ستم کس نے کیے؟ خود امام خمینی فرماتے ہیں, اے فرزندان جوان من, اے میرے جوان بیٹوں سنو, تمہارے اس بوڑھے باپ پر سب سے زیادہ تیر اس کے جگر پر کس نے چلائے ہیں؟ کہا وہ شاہ نہیں ہے, وہ امریکہ نہیں ہے, بلکہ سب سے زیادہ ستم فرمایا کہ انہیں مقدس معابوں کی طرف سے مجھ پر ڈائے گئے, جو خود مصلحت پسندی کا شکار تھے, وہ مصلحت پرستی کا شکار تھے, اور امام کے اوپر بہتان باندھے. وہی حال جو سید الشہداء کے ساتھ کیا مفتیوں نے. مفتیوں نے یہ کیا, فتویٰ دیا, درباری مفتی نے فتویٰ دیا کہ حسین نے, امیر المومنین نے وقت کے خلاف بغاوت کی ہے, اس بغاوت کے سلے میں ان کا قتل واجب ہے. یہ امت کے اندر فتویٰ تقسیم ہوا, فوٹو کاپی ہوئی, تقسیم ہوا. اس وقت فوٹو کاپی مشین نہیں تھی, لکھتے تھے نسخے, لکھ کر ممبروں پر پڑا گیا, مختلف علاقوں میں تقسیم ہوا. اتنی بڑی فوج جمع ہوئی, جمع غفیر. مصلحت پرست کوفہ میں بیٹھے رہے, مکہ و مدینہ میں بیٹھے رہے, بصرہ و خراسان میں بیٹھے رہے, مصر و یمن میں خاموش بیٹھے رہے, یعنی پورا عالم کوفہ بنا ہوا تھا. اس سکوت اور اس سناٹے میں کربلا کے اندر سید الشہداء کے خطبے ہوتے رہے، بچوں کی فریادیں ہوتی رہیں، بیبیوں کا گریہ ہوتا رہا، لیکن مصلحت پسند نہیں جاگے، مصلحت پرست نہیں جاگے. البتہ کچھ ان میں سے تھے جو کوفہ میں موجود تھے، یہی سلیمان ابن سرد خزائی جو مصلحت پرستوں کا رئیس بنا ہوا تھا، اس کو بات سمجھ میں آئی. بعد میں لشکر توابین اسے تشکیل دیا، 4000 کا لشکر مارا گیا، اپنے خون پر انہوں نے عہد کیا. کربلا یہ سکوت توڑنے کے لیے ہے، یہ خاموشی توڑنے کے لیے ہے، نہ کہ خود کربلا کو بھی موضوع مصلحت پسندی قرار دیں، کربلا کو بھی موضوع مصلحت پرستی قرار دیں ہم. سکوت توڑنے کے لیے ہے، اس مذہب سے دوری کی ضرورت ہے. مذہب مصلحت پسندی و مذہب مصلحت پرستی جو آج پوری امت مسلمہ، عام و خاص و خصوص الخواص، امت مسلمہ کے خواص، اقبال کے بقول کے اخلاص، کوئی آپ شعر فارسی شعر ہے ذہن میں پورا نہیں ہے، کہ اخلاص حرام آمد بر خواص، کہ گویا خدا نے اخلاص کو خواص کے لیے حرام قرار دیا ہے. اقبال کہتے ہیں اگر مجھے کہیں اخلاص نظر آیا ہے تو وہ عوام میں ہی نظر آیا ہے، عوام میں ہی میں نے دیکھا ہے اخلاص، خواص کے اندر گویا حرام ہے اخلاص. یعنی انہوں کا مذہب یہ ہے کہ مخلص نہیں ہونا ہم نے کسی چیز کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیش نہیں آنا کسی چیز کے ساتھ. اس کا خمیازہ اس طرح سے بھگتنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے انسان. آج امت مسلمہ کی یہ ذلت و رسوائی و پستی کربلا کے آئینے میں دیکھیں، بہت سارے مجرم اس میں نظر آتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ. اگر یہ صرف لب کھولیں، وہ مسلحت کو بالائے تاک رکھیں، عظمت دنیا اسلام دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے، خصوصاً اس ملک کے اندر. عزیزان، آج پاکستان میں تشیع جس مشکل میں پڑا ہوا ہے، اس کا ایک علاج ہے کہ مصلحتوں کا لبادہ اڑا دیں، ختم کر دیں، کہ جو اڑا ہوا ہے مصلحتیں چھوڑ دیں، مصلحت پسندیاں چھوڑ دیں. ایک شب میں یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، ایک رات میں یہ مسئلہ، ایک دن میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ ملت جو کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں موجود ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، جس کو کسی ملکی فیصلے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، کسی اہم فیصلے میں اس کو پوچھا نہیں جاتا، گویا ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر، صرف اس وجہ سے کہ مصلحتوں کی چادروں نے ہمارا یہ حشر کر دیا ہے. علاج کیا ہے ان کا؟ کس طرح سے مصلحت پسندوں کے سکوت ٹوٹیں؟ سنت حضرت زہرا ہے یہ، کہ مصلحت پسندوں کے سکوت کس طرح توڑے جاتے ہیں. وہ سنت حضرت بنت زہرا ہے، ثانی زہرا کی سنت ہے، کہ جب لوگ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں، کس طرح ان کو مصلحتوں کے دین سے باہر لائیں. جب حضرت سیدہ نے مدینہ میں دیکھا کہ امت مصلحت کا شکار ہوئی، خواص مصلحت کا شکار ہوئے، اور جو کچھ اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا تھا اسے بھول گئے، یا تأثر دے رہے ہیں بھول گئے، حضرت نے ایسا اقدام کیا کہ اب قیامت تک کوئی غدیر کو نہیں بھول سکے گا. کیا کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا؟ نے علی کو بلا کر وصیت کی، اے علی، جب وقت شہادت قریب آیا، اے علی، مجھے رات کو اٹھانا، مجھے رات کو دفنانا، مجھے رات کو کفنانا، میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، میری قبر کے نشان مٹا دینا، کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو کہ زہرا کہاں دفن ہوئی ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ سوچیں کہ سب کی قبریں موجود ہیں، بقیع میں آئیں تلاش کریں، سب کی قبریں موجود ہیں، صحابہ کی موجود ہیں، صحابہ کی اولاد کی قبریں موجود ہیں، شہدائے احد و بدر کی قبریں موجود ہیں، اہل بیت کی قبریں موجود ہیں، لیکن بنت نبی کی قبر کہیں موجود نہیں ہے. کہاں گئی یہ قبر؟ یہ سوال اٹھائیں گے لوگ. اور اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت زہرا نے کیوں اپنی قبر چھپا کے رکھی؟ تاکہ دنیا کو یہ بتائے کہ کچھ مسلحت پسندوں کا زہرا کی قبر پہ آنا زہرا کو پسند نہیں تھا، کچھ مسلحت پرستوں کا زہرا کے مزار پر آنا زہرا کو پسند نہیں تھا، اس لیے علی کو وصیت کی، علی خبردار میری قبر کو برملا نہ کرنا، میں نہیں چاہتی نہ میرے جنازے میں آئے نہ میری قبر پر آئے، میں نہیں چاہتی کوئی مسلحت پسند جس نے نظام ولایت کو اپنے کانوں سے سنا ہے بھول گیا ہے، میں نہیں چاہتی ایسا کوئی ساکت رہنے والا میری قبر پر آئے، قیامت تک نہ آئے، میں نہیں چاہتی کوئی آئے. اور خود بی بی نے ان کی مصلحتوں کے تالے توڑے، گئی ہر دروازے پر جا کر دستک دی، دروازے نہیں کھولتے تھے لوگ، کسی نے اگر دروازہ کھول بھی دیا تو کہتے تھے ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے. ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عجب ہے وہ سم العجب، تعجب کی بات ہے، وہ بہت تعجب کی بات ہے کہ جس دن زہرا نے دروازے کھٹکھٹائے اس دن کوئی باہر نہیں آیا، لیکن جس دن انہیں بلایا گیا کہ او فاطمہ کا دروازہ جلانا ہے، سب اکٹھے ہو گئے، سب جمع ہو گئے، ایندھن لے کر آئے اور آ کر آوازیں لگائی گستاخانہ طور پر، علی کو نکالو باہر، ابو الحسن کو نکالو باہر. حضرت زہرا آگئی پشت در آ کر کہا کہ جب تک بنت نبی زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے دھمکایا، کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھلے گا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، اور پھر وہی کیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس در پر دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، آگ کے شعلے لپکتے ہوئے دکھائی دیے. کون سا در؟ کہ جہاں پر ملائکہ آ کر اذن لیا کرتے تھے، اجازت لیا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ آ کر آئے تطہیر پڑا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت، جہاں پر رسول سلام پڑا کرتے تھے اور زیارت جس در کی کرتے تھے، اس در پر آج مسلح پسندوں کی خاموشی کی وجہ سے دھوئے اٹھ رہے ہیں، شولوں میں جل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ایک ملعون نے ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا. دروازے کا گرنا تھا کہ پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا ایو محسن شہید ہو گئے، محسن شہید ہو گئے. جناب فضا آتی ہے، آ کر اٹھانا چاہتی ہے جناب سیدہ کو، سیدہ کیا فرماتی ہے کہ فضا دیکھنا علی کو خبر نہ ہونے پائے، میں شرمندہ ہو جاؤں گی علی کے سامنے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے مولا کو لے کر آئے جو بیان سے باہر ہے، کس طرح لے کر آئے؟ بس اتنا سن لو کہ جب علی کو لے کر جناب سیدہ کے قریب سے گزرنے لگے، سیدہ کو اپنے پہلو کا زخم بھول گیا، درد بھول گیا، ہاتھ اٹھا کر زخمی پہلو سے علی کے دامن پہ رکھ دیا، کہا علی کو نہیں جانے دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی. اس لائن میں علی کو کھینچا تاکہ زہرا کا ہاتھ نکل جائے، لیکن حضرت سیدہ کھنچی ہوئی ریت پر ساتھ آ گئی، دیکھنے لگا کہ زہرا ہاتھ نہیں چھوڑے گی. اس لائن نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر اس زور سے لہرا کے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ ہاتھ چوٹ گیا. نیلے زخم والا ہاتھ لہرا کر فرمایا علی اللہ کے حوالے. اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم انقلبن ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاقرب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتوی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین مسلمین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ و حماس کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، آزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔